الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی بندے سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے, اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, صرف اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے, نہ کسی کاروباری رشتے کے لیے وجہ کے لیے جاتا ہے, نہ کوئی رشتے داری کے لیے جاتا ہے, نہ کوئی تماشا دیکھنے جاتا ہے, نہ کھانے پینے کی نیت کے لیے جاتا ہے, صرف اللہ کے لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کونوں مع الصادقین کا, کہ سچوں کے ساتھ رہو. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو سچا سمجھے. دل کی حالت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, نہ میں جانتا ہوں, نہ آپ لوگ میری حالت جانتے ہیں, نہ میں آپ لوگوں کی حالت جانتا ہوں. یہ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی حالت کسی کے اوپر آیا نہیں کی, کسی بندے کی حالت دل کی کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پہ اپنا معاملہ فرمایا ہے. اگر ہمارے دل کی حالت ظاہر ہو جاتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. وہ عزت دیتا ہمیں ہر وقت, ہمارے بارے میں کیسے کیسے لوگوں کے دل میں وساوس اور بدگمانیاں پیدا ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ دل کی حالت صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں جانتا. اس لیے جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہے اس میں سب کو اللہ تعالیٰ نے نیت پہ رکھا ہوا ہے. جیسی نیت ہوگی جیسے دل کا, کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے نیت. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. ایک انسان ہے کہ وہ دل نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر میں بحری جہاز میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے تو سی کی سیر کروں گا, سمندر کی سیر کروں گا اور مناظر دیکھوں گا, پہاڑ دیکھوں گا جہاں سے گزرے گا جہاز, اور پھر حج کرنے جاتا ہے وہ. ایک یہ نیت ہو گئی ہے نا. اگر یہ نیت نہ کرے اس چیز کی, بس صرف یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں, تو باقی ساری لوازمات اس کو مفت مل جائیں گی. اس طرح سے انسان جو ہے کاروبار کرتا ہے, اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں پیسے کماؤں گا, لیکن وہ اگر نیت یہ کر لے کہ میں اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کام کر رہا ہوں, اب وہی اس کا کام عبادت بن جائے گی نیت کی وجہ سے. ایک انسان ہے وہ گھر میں کھڑکی لگاتا ہے لیکن نیت اس کی ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا آئے, لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا اس کا. اگر نیت یہ کر لے گا کہ مجھے وہاں سے اذان کی آواز آئے گی تاکہ مجھے نماز میں اٹھنے میں آسانی ہوگی, تو پھر وہ اس کی کھڑکی لگانا بھی عبادت بن جاتی ہے. جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پہ اس کو ثواب ملتا ہے. اب انسان سوچتا ہے یار یہ قدم کیا چیز ہے, یہ قدم تو ہر انسان اٹھاتا ہے. انسان بازار میں جاتا ہے قدم اٹھاتا ہے, کہیں اور جاتا ہے تو قدم اٹھا کے چلتا ہے, لیکن مسجد میں جانے کے ہر قدم پہ اس کو ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف قدم نہیں ہے, یہ اصل میں یہ قدم کو نسبت کس چیز کے ساتھ ہے؟ ان قدموں کو نسبت ہے اللہ کے گھر کے ساتھ, اور اللہ کے گھر کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ. تو جب انسان قدم اٹھاتا ہے کہ تو اس کو ہر قدم پہ اس کو ثواب ملتا ہے. تو اس لیے انسان جب نیت درست کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیعہ سبعون الف ملا, 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے. تو بھائی کتنا بڑا انعام, 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں ایسے شخص کو جو کسی کے لیے اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے. اب وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ میں اس کو بھی مالدار بنا دے جیسے وہ اللہ والا مالدار ہے, اللہ میں جیسا وہ حسین ہے اس کو بھی حسین بنا دے. ملائکہ ہیں, ان کی دعائیں تو آخرت کے لیے ہیں, اللہ کے قرب کے لیے ہیں, اللہ کی محبت کے لیے ہیں. تو وہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے صرف اللہ کے لیے جاتا ہے, اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے انسان کی. ایک اینٹ ہے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شیخ العالم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تین قسم کی اینٹ ہیں. ایک اینٹ آپ لے لیں اس کو بیت الخلاء میں لگا دیں, ہے نا, وہی ایک اینٹ لے تو اس کو آپ اپنے محلے کے مسجد میں لگا دیں, وہی اینٹ آپ لے تو اس کو مسجد نبی میں کہیں شاہ نے قبول کر لی, اور ایک جو شاہ جو وہاں کا سعودیہ کے اس نے قبول کر لی حرم کے لیے, حرم مکہ کے لیے, ایک حرم مدینے کے لیے. تو تینوں چار قسم کی اینٹیں لے لیں آپ, چاروں قسم کی اینٹ ان کا ساتھ ان کا مٹیریل سب کچھ سیم ہے, لیکن جو بیت الخلاء میں لگائی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کیونکہ اس کو نسبت بیت الخلاء کے ساتھ جہاں لوگ پخانہ پیشاب کرتے ہیں. اب وہی آپ نے اینٹ جو ہے لوکیلٹی جو محلے کی مسجد ہے وہاں پہ لگا دی, اس کی قیمت بڑھ گئی. وہی اینٹ آپ نے حرم مدینہ میں لگا دی, پھر حرم مکہ میں لگا دی, ہر مدینہ میں لگا دی آپ نے, اس کی نسبت نبی علیہ السلام السلام سے ہو گئی, اس کی قیمت کیا ہو گئی, پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا وہاں پہ ایک نماز پڑھنے سے, اور ہر مکہ میں ایک لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے. تو نسبت کی وجہ سے اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ایک خالی بوتل لیتا انسان, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن اسی بوتل کے اندر آپ ایک عود ڈال دیں جو ایک ہزار درہم تولا ہے نا, بوتل تو وہی ہے لیکن اس کے اندر جو چیز ڈالی گئی ہے اس کی نسبت کی وجہ سے اس بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. پہلے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں تھا اس بوتل کو, لیکن اس کے اندر جب اتنا ڈالا گیا ہے تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو میرے دوستو یہ انسان کی قیمت بھی اسی چیز سے لگتی ہے, صرف اس کے ظاہری شان و شوکت سے انسان کی قیمت نہیں لگتی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, انسان نے عمدہ لباس پہن لیا ہے, اچھے کپڑے پہن لیے, جوتا اچھا پہن لیا ہے, بڑی اونچے قسم کی گاڑی چلاتا ہے, اور کاروبار بھی بڑا اونچا قسم کا اس کا ہے, یہ شیشے کی بوتل ہے آپ کے پاس, تو ابھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کیونکہ یہ جسم کا ڈھانچہ جو ہے مٹی میں گل جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کیا لے کے کیا بھر رہے ہیں اس دل کے مٹکے کے اندر, اور یہ چیز جو آپ دل کے اندر بھر رہے ہیں نا, یہ چیز آپ قبر میں لے کے جائیں گے. اب انسان خود فیصلہ کرتا ہے, اسی چیز کو بتانے کے لیے تمام پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, یہ چیز کیا چیز ہے تم جو دل میں بھر کے لے کے جاؤ گے دنیا سے, یہ تمہارا مال اور دولت نہیں ہے. اگر مال اور دولت کی اصل قیمت ہوتی تو پھر قارون کو کتنا خزانہ ملا تھا, اتنا خزانہ ملا تھا کہ کئی کے لوگ صرف اس کے جو خزانے کی کنجیاں تھی نا اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے, کئی کے لوگ صرف خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے, پتا چلتا تھا کہ اس کے پاس بہت خزانہ تھا, کئی کے صندوق تھے اس کے پاس تھے, لیکن اس کا مال اس کا جتنا بھی سونا تھا چاندی اس کے کوئی کام نہیں آیا. تو یہ چیز ہے کہ انسان اپنے دل کی جو قیمت ہے نا, اس قیمت دل کی قیمت جو ہے اس کی نسبت کی وجہ سے لگتی ہے. آپ کی نسبت کس چیز کے ساتھ ہے, دل آپ کا ہے جو اللہ دل پیدا کیا ہے سینے میں, اس دل کے ساتھ نسبت کیا آپ نے لگا دی ہے آپ کی قیمت لگے گی. اگر اس دل کی نسبت دنیا کے عیش و عشرت کے ساتھ ہے, حسین لڑکیوں کے ساتھ ہے, میوزک ہے, ویڈیو ہے, گیمز ہیں, سب چیزیں ہیں, ان کے ساتھ آپ نسبت جوڑ دیا آپ نے تو قیمت کیا ہوگی آپ کی. اور اگر آپ نے اسی دل کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا, اور یہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا, تو یہ دل کی قیمت آسمان پر پہنچ جائے گی, بلکہ آپ کی قیمت اتنی ہو جائے گی کہ فرشتے بھی رش کریں گے, فرشتے بھی رش کریں گے آپ کی قیمت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا قیمت انسان کی لگائی ہے میرے دوستو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کے یہ جو ہے نا اس کو مکرم بنایا ہے, باوقار بنایا ہے, عزت والا بنایا ہے. تو انسان کی عزت جو ہے وہ تقوی میں ہوتی ہے, اللہ کے نافرمانی سے بچنے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی شخص عزت کے ساتھ اور راحت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. جس بندے نے بھی اپنے اللہ کو ناراض کیا, با خدا ایسا بندہ چین و سکون سے نہیں رہ سکتا. اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے, زمین پہ گر پڑا میں آسماں سے, کوئی بھی بندہ دنیا میں کوئی بھی ہو کیسا بھی انسان ہو جب وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت ان صحابہ کرام کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ ملا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ مجھے بتایا صحابہ کے اکرام کے پاس کتنا مال تھا کتنی دولت تھی ان کے پاس کتنے جوڑے تھے ان کے پاس ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن ذوالجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی کے اتنے مالدار تھے کہ نیا نیا جوڑا پہنتے تھے نئی نئی خوشبو لگاتے تھے لیکن جب اسلام لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اسلام قبول کر لیا تو ان کے اپنے ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا سب کچھ اتار لیا لباس بھی واپس لے لیا صرف ایک چادر ان کو دے دی لیکن کیا اللہ نے ان کو استقامت دی تھی ایسے استقامت کے پہاڑ تھے کہ ان کو موت قبول تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ حضرات ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی ایک بولے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا اللہ کی محبت ایسے تو نہیں ملتی میرے دوستو اور بعض سادہ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عیش و عشرت دیکھ کر وہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس زمانے میں فارس اور روم کے کیسے کیسے خزانے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو خندق کھودی جا رہی تھی مدینہ شریف کے چاروں طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے تو وہ تین چار دن تک صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایسے لگے ہوئے تھے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے تھے لیکن خندق کھودی جا رہی تھی اسلام کو پہنچانے کے لیے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کو ڈومینیٹ دنیا میں کرنے کے لیے صحابہ نے کتنی قربانی دی تھی آج اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ دنیا کے عیش عیش نہیں ہے دنیا کی راحت نہیں ہے انسان کتنی بھی راحت میں ہو جائے اس کو راحت نہیں کہا جا سکتا کتنے ہی مالدار انسان بن جائے اس کو مالدار نہیں کہا جا سکتا اصل عیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل عیش اور راحت آخرت کی راحت ہے دنیا میں انسان تو مسافر بن کے آیا ہے ایک مسافر دنیا چلا جاتا ہے یہاں سے لاہور جاتا ہے اور جیسے سفر کرتا ہے یہاں سے تو راستے میں سٹاپ آتے ہیں اس سٹاپ میں کیا کرتا ہے وہ دل تو نہیں لگاتا سٹیشن آتا ہے سٹیشن میں اترتا ہے جلدی سے چائے پی لیتا ہے کوئی پراٹھا کھا لیتا ہے جلدی جلدی بھی ٹرین چلنے والی آ گئی یہاں تو بیٹھتا نہیں ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ اپنا وہ بستر لگا لیا اور وہاں جناب ایک ٹی وی اسکرین لگا دی وہاں پہ اور وہاں پہ تھوڑا ڈسکو اور میوزک اور گانے اور یہ سب چیزیں وہاں لگا کے بیٹھ گیا وہ یعنی بے وقوف ہو تم بھائی تمہاری ٹرین آنے والی ہے اور تم آگے چلنے والے ہو تمہارا وقت یہ راحت کا نہیں ہے آرام کا وقت نہیں ہے یہاں سے جلدی جلدی بس چائے پی لو تھوڑا سا کھا لو برگر لے کے کھا لو بس اور بس کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے تمہاری ٹرین آ سکتی ہے تجھے آگے جانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مومن کی شان بھی ایسی ہے دنیا میں ہم آئے ہیں واپس جانے کے لیے دنیا ہم رہنے کے لیے تو نہیں آئے نا دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا بڑے سے بڑے پیغمبر سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ تعلیم دے گئے کہ دنیا میں دن نہیں لگانا دنیا کی فنائی تم کیا انسان سوچتا ہے کہ دنیا کی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور جو چیز ختم ہونے والی ہے فانی ہے ایک دن ہاتھ سے جانے والی ہے اور مجھے چھوڑ کے جانا ہے تو میں ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا ہے بھائی یہ دنیا کیا چیز ہے ایسی حقیر چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی وفات کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک اونٹ پانی بھی نہ دیتے مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو دنیا مل گئی ہے اللہ نے ان کو مچھر کے پر دے دیا ان کا اس کی کیا قیمت ہے اصل قیمت تو اللہ کی محبت کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی قیمت ہے جس بندے نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا اللہ کو خوش کر لیا اللہ یہ شخص دنیا میں رہ کر جنت کے مزے لیتا ہے وہ اس کا قلب محسوس کرتا ہے ہم نظر تو نہیں آتا اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسے نظر آتے ہیں جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کھا رہے جیسے ان کے بچے ہیں وہ ان کے ہمارے بچے ہیں ان کے بچے ہیں سارا کام وہ کر رہے ہیں کاروبار بھی وہ کر رہے ہیں لیکن اصل تعلق راحت کا وہ دل کے ساتھ ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں ہے. جس کا دل جتنا زیادہ اپنے اللہ کے ساتھ ملا ہوگا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ عیش اور راحت اور عشق میں رہتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کہ مچھلی ہوتی ہے، مچھلی پانی کے اندر اس کو چین ملتا ہے، پانی کے ساتھ چین نہیں ملتا. اگر پانی کے باہر مچھلی کا کوئی عضو بھی نظر آ جاتا ہے، اس کا پر ہے، پھر جسے بولتے ہیں پر اس کا باہر رہ گیا ہے یا دم باہر رہ گئی ہے، تو اس کو مکمل اطمینان حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پوری طرح غرق نہ ہو جائے پانی کے اندر، اس کو چین نہیں ملتا. آج ہماری حالت یہ ہے، ہم پورا دین پہ تو اترتے نہیں ہیں اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دین پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں دین پہ ترقی نہیں ہو رہی. بھائی دین پہ پورا اتریں گے تو پھر ہمیں جو اس کے ثمرات ہیں، جو پرامس اللہ نے ہمارے لیے کیے ہیں تقویٰ کے ساتھ، وہ پھر ہمیں ملیں گے. یہ کیا پک اینڈ چوز تو نہیں ہے نا، کچھ چیز دے دی کچھ چیز چھوڑ دی، جو سمجھ میں آیا اس کو لے لیا، جو سمجھ میں نہ آیا اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو دین میں نوز باللہ پھر شک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں دین کے بارے میں، ہے نا. تو پوری طرح سے انسان دین کے اعمال، دین کی جتنے بھی باتیں اس میں اتر جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا سینہ کھولتے ہیں، پھر اس کو ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، ایسی باتیں خود اس کو سمجھ آنے لگتی ہیں کہ یہ شریعت کی یہ بات ہے، اس میں کیا کیا ماشاءاللہ اس میں حکمتیں ہیں، شریعت کی یہ بات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب اللہ قدرت رحمت کشیدہ ہے، اس کے اندر شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں 100% راحت 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 ہے. بندوں کے لیے اللہ نے راحت ہی راحت رکھی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی بندوں کے لیے کلفت نہیں ہے. لیکن ہم کمزور ہیں، ہم پوری طرح سے اس پہ عمل نہیں کرتے. جب ہم پوری طرح عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے اندر وہ جو چیز پیدا ہونی چاہیے تھی، جو ہمیں اس کے ثمرات ملنے چاہیے تھے، وہ مرتب نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے پوری طرح سے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعت کی تعلیمات ہیں اس میں بے حد راحت ہی راحت رکھی ہے. حضرت صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جدہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو حضرت صاحب الحق صاحب نے فرمایا بھی اے سی چلاؤ، بڑی سخت گرمی چل رہی ہے. اے سی چلایا تو دیکھا کہ گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ہمیں کہ لگتا ہے کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے. تو میرے شیخ نے دیکھا کہ ان کی طرف شیشہ کھلا ہوا تھا، اور جیسے شیشہ بند کیا تو چند منٹوں بعد گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. حضرت صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، پوری طرح ٹھنڈک کر رہا تھا، لیکن کسی کی طرف وہ شیشہ کھلا ہوا تھا جس سے وہ ٹھنڈک جو تھی گاڑی کی وہ باہر جا رہی تھی اور باہر کی گرمی اندر آ رہی تھی. فرمایا کہ اسی طرح سے دیکھو، اگر ہمارے دل کا اگر اے سی اللہ کی محبت اللہ کی یاد ہمیں نصیب ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے گاڑی کے تو چار شیشے ہوتے ہیں نا، ہمارے پانچ شیشے ہیں، قوت لامسہ، قوت ذائقہ یعنی ہاتھ والی طاقت، چھونے کی طاقت ہوتی ہے، سونے کی طاقت ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے نا. تو یہ چار پانچ ہمارے جو کھڑکیاں ہیں، اگر یہ کھلی رہیں گی تو اللہ تعالی کی محبت کا جو اے سی چل رہا ہے اس کی مکمل ٹھنڈک ہمیں حاصل نہیں ہوگی. آج ہماری آنکھیں کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہوتی ہیں، ہمارے کان کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہوتے ہیں، ہمارے زبان غلط استعمال ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ غلط استعمال ہوتے ہیں. تو ہمیں تو یہ پانچوں کے پانچ جو کھڑکیاں ہمارے دل کی ہیں ان پہ بند باندھ لینا چاہیے، ان کو بند کر لینا چاہیے. پھر آپ جب ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے اپنے قلب کی ٹھنڈک کا کیا عالم ہوگا. ایسی ٹھنڈک محسوس ہوگی، تیرے تصور میں جانے عالم مجھ تک یہ راحت پہنچ رہی ہے، تیرے تصور میں جانے عالم مجھ تک یہ راحت پہنچ رہی ہے. جیسے کہ نزول کر کے بہار جنت مجھ تک پہنچ رہی ہے. اللہ کی محبت میں یہ اثر ہے. اللہ کو بندہ جب یاد کرتا ہے، دل کی گہرائی سے جب اللہ کا نام لیتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ساری بہار، پوری کائنات کی جو بہار ہے، اس کے قدم چومتی ہے.
اللہ کی یاد میں یہ مزہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں الہی لا تطیب الدنیا الا بذکرک، اے اللہ دنیا کی نعمتوں کا مجھے مزہ نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کو یاد نہیں کر لیتا. ہمارا دل معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ دنیا والوں کا دن تو سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اے اللہ ہمارا دن جو ہے یہ سورج کی وجہ سے طلوع نہیں ہوتا، ہمارا دن تو طلوع ہوتا ہے آپ کی یاد سے. جب ہم آپ کو یاد کر لیتے ہیں، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے دن جو ہے نا ہمارا اس کی ابتدا ہوتی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے، نماز میں ہماری پابندی نہیں ہے، ہماری زبان غلط استعمال ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امن کے آنے کا لسانک، اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو، اس زبان کو مت چلاؤ. تر زبانیں چلتی رہتی ہیں، کاروبار میں ہم احتیاط نہیں کرتے، جھوٹ ہے وہ ہم بولتے ہیں کاروبار میں، غلط بیانی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، تو کیا ہوا کہ ہماری زبان کی کھنٹی کھلی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ذکر تلاوت تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اس کا نور ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نور چلا جاتا ہے. ہماری آنکھیں بے احتیاطی کرتی ہیں، آج کل اس کو معمول سمجھ لیا ہے. مفتیان اکرام سے پوچھیں جاندار کی تصویر دیکھنا، اس کا کھینچنا، اس کو بنانا، اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. جو موبائل میں لوگ ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو ویڈیو دیکھنا بھی جائز جس میں جاندار کی تصویر ہو. آج اس کو اتنا ہلکا سمجھا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا جو تصویر بناتا ہے. آج اس کو معمولی سمجھ لیا ہے، موبائل پہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں اور تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، اسٹیٹس پر تو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، کتنا گناہ کا کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ اپنی تصویر لگا دی ہے، کوئی عورت دیکھے گی تو بدنظری کرے گی نا، عورت نے آپ کی تصویر لگا دی ہے، کوئی مرد دیکھے گا اس کو دیکھے گا بدنظری کرے گا، وہ اس کا سارا وبال کس پہ جائے گا؟ اللہ کے اعلیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے جب اعمال ہم کریں گے تو رحمت نازل نہیں ہو سکتی. حضرت حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تعویذ لیتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا ٹرک آتا ہے، رحمت کا ٹرک نیچے آتا ہے، لیکن ہم جب غلط کام کرتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ٹرک جو ہے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو راستہ نہیں دیتا نیچے آنے کے لیے. گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ، ملائکۃ فیہ قلب او تصاویر، جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویریں ہوں گی تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوں گے. اب ہم رحمت کہاں سے لیں گے؟ یہ رحمت کے فرشتے تو نازل ہوں گے جو رحمت لے کے آئیں گے. جب ہم نے دروازے بند کر دیے رحمت کے، گھر میں تصویریں لٹکا دی ہیں، ٹی وی چل رہا ہے ہمارے گھر میں اور جناب موبائل میں تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، ویڈیو دیکھی جا رہے ہیں، تو رحمت کہاں سے نازل ہوگی پھر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے بندو پوری طرح سے ہول ہارٹڈلی انٹر انٹو فال اسلام، پوری طرح سے دین کے اندر داخل ہو سر سے لے کے پاؤں تک. میں عرض کر رہا تھا نا کہ کما ان سما کا تطمئن فی الماء لا بالماء، جس طرح کی مچھلی پانی کے اندر چین پاتی ہے، پانی کے ساتھ چین نہیں پاتی. ہم آج دین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہمیں دین کے اندر جانا ہے. دین کے ساتھ ساتھ کیا مطلب ہے کہ وہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے؟ ارے دین کے اندر پوری طرح سے ہمیں داخل ہونا ہے، تب جا کے ہمیں جو ہے وہ جو سمراٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ویجعل له فرقانا، اللہ کو ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکے گا. اللہ روزی غیب سے سماعت پیدا کریں گے، راستے کھولیں گے، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالیں گے، آسانیاں پیدا کریں گے. جتنے بھی تقوی کے انعامات ہیں وہ اسی چیز پہ مرتب ہے کہ ہم پوری طرح سے اسلام میں داخل ہوں، ہماری آنکھیں اسلام سے خارج نہ ہوں، ہمارے کان اسلام سے خارج نہ ہوں، ہماری زبان اسلام سے خارج نہ ہو. ہم تو اسلام میں ہیں، ہمارا نام ہے عبد الغنی، ہمارا نام ہے عبداللہ، ہمارا نام ہے بلال، نام تو ہمارا مسلمان ہے لیکن ہمارے اعضاء اسلام سے باہر ہیں، ہمارے اعضاء اسلام سے باہر ہیں. آج ہمارے ٹخنے جو ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں، ٹخنے چھپانے کے لیے بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے جی. ارے بھائی آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ بارگاہ رسالت سے یاد نہیں آئی آپ کے اوپر کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ تو خود دلیل ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باقاعدہ یہ سرٹیفکیٹ ملا تھا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہو، تکبر کی وجہ سے وہ نہیں چھپاتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ تکبر نہیں ہے تو ٹکنے چھپا سکتے ہیں، یہ صرف متکبرین کے لیے ہے. صرف حدیث پاک میں آتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ہر وہ لباس جو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اس سے ٹکنے چھپانا حرام ہے. حرام ہے، یہ صرف مسجد کا حکم تو نہیں ہے. مسجد میں آئے اس کو فولڈ کر لیا پینٹ کو، جیسے ہی مسجد سے نکلے باہر تو پھر ہم نے اس کو ان فولڈ کر کے پھر ٹکنے چھپا لیے ہمارے. تو آج ہمارا اسلام جو ہے وہ مسجدوں میں محدود ہو گیا، ہمارا اسلام خانقاہوں میں محدود ہو گیا، ہمارا اسلام تبلیغ جماعت میں محدود ہو گیا. یعنی ہمارا اسلام صرف خاص خاص جگہ کے لیے محدود ہے، باقی اوقات میں ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ صحابہ کرام کی یہ شان تھوڑی تھی. صحابہ کرام جہاں جاتے تھے دنیا میں، کسی خطے میں بھی جاتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کے سچے جانشین ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے وفادار ہیں. جہاں بھی دنیا میں جاتے تھے وہ صحابہ کرام کی یہ شان ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ کی منڈی کے اندر غلہ لاد رہے ہیں، لیکن وہاں بھی رسالت پہ اور توحید پہ بیان کر رہے ہیں. جہاں بھی جاتے تھے بڑے بڑے وزرا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے یعنی پرائم منسٹر سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ صحابی جو ہے یہ پلیٹ کو چاٹ رہے ہیں، انگلی سے سنت کو ادا کر رہے ہیں. وہاں ایک خادم کہتے ہیں کہ حضور یہ سنت یہاں ادا نہ کریں، یہ بڑے بڑے منسٹر وزرا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے کہ یہ ہمارا امیر المؤمنین جو ہے اس کو رزق نہیں ملتا، کھانے کے لیے نہیں ملتا، اس لیے چاٹ رہا پلیٹ. اب سنیں ان کے الفاظ کیا تھے، اللہ اکبر. ان صحابہ ان حضرات کی شان ہی نرالی تھی، ان حضرات کی شان ہی ایسی نرالی تھی کہ جیسے ہر صحابی جیسے ایمان لاتا تھا نا تو صدیقیت کے درجے پر فائز ہو جاتا تھا. وہ نگاہ نبوت ان پہ ایسی پڑتی تھی، ایسی تربیت ان کی ہوتی تھی کہ وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو یہ دور دیکھتے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے تو ہمیں کیا سمجھتے؟ وہ خود فیصلہ کریں، ہمیں کافر ہیں منافق سمجھتے، ہماری کیا حالت ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ کیا میں ان گدوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہے محبت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے نبی کی طرز حیات میں بہترین رول ماڈل بنایا ہے تمہارے لیے، بہترین نمونہ بنایا ہے، بہترین رول ماڈل بنایا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ اچھا ہو نہیں سکتا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ رول ماڈل عطا فرمایا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ جتنا چلتا ہے آدمی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا جاتا ہے. تو حضور فرما رہے تھے، الہی لا تطیب الدنیا الا بذکرک، اے اللہ دنیا اچھی نہیں لگتی جب تک کہ میں آپ کو یاد نہ کر لوں، آپ کا ذکر نہ کر لوں، تلاوت نہ کر لوں، مناجات نہ کر لوں، آپ کے سامنے رو لوں، اپنے گناہوں کی معافی کروا لوں. الہی لا تطیب الآخرہ الا بعفوک، اے اللہ آخرت بھی اچھی نہیں لگتی مجھے جب تک کہ مجھے معافی نہ ہو جائے، جب تک مجھے معافی نہ ہو جائے، میرے گناہ معاف نہ ہو جائے. ایک بزرگ فرماتے تھے اگر قیامت کے دن میرے گناہ اور میری نیکیاں اگر برابر بھی ہو جائیں تو میں اس کو غنیمت سمجھوں گا. میری نیکیاں، صحابی کا قول ہے یہ، صحابی کا، میری نیکیاں میرے گناہ اگر برابر بھی ہو جائیں، اللہ فرمائے چلو ہم نے برابر کر دیا، تجھے معاف کر دیا، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے میرے لیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کی مجھے سخت نہیں ہے، اے اللہ جہاں جنتی جوتے اتاریں گے اگر وہاں بھی مجھے جگہ عطا فرما دیں گے تو آپ کا یہ احسان ہوگا. وہ بھی اس وجہ کہ جہنم کی سخت نہیں ہے. یہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اکابرین تھے، لیکن دل کا حال یہ تھا. دل کی حال کیا تھا؟ الہی لا تطیب الدنیا الہی لا تطیب الآخرہ الا بعفوک، اے اللہ بخشش کا پروانہ مجھے مل جائے قیامت کے دن، بس مجھے وہی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں آپ قبول کریں، میری نیکی ثابت نہیں کہ وہ قبول ہو جائیں آپ کی بارگاہ میں. ہم سمجھتے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بڑا حق ادا کر لیا ہے، اللہ کی عظمتوں کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری نیکیاں قبول نہ بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معافی کا قلم ہمارے گناہوں پہ پھیر دے, ہمارا کام بن جائے گا بس. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا تھے جب سے مجھے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. میرے شیخ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس کو اپنے شعر میں تعبیر فرماتے ہیں, میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب سے مجھے خبر ملی مجھے معاف کر دیا. میری یہ دیکھیے حضرات کہاں خوش ہوتے ہیں, یہ خوشی ہے, یہ اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. خوشی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 10 ارب روپے ہو جائیں, خوشی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 10 فیکٹریاں ہو جائیں, یہ خوشی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرا عمل قبول کر لے, یہ خوشی ہے. علی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں, لکھا پڑے نہیں ہے کہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے, اللہ تعالیٰ سے عرضی کر رہے ہیں اللہ آپ قبول فرما لیجیے, آپ قبول کر لیں گے تو سب کچھ ہے, نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک صاحب چوڑیاں بیچ رہے تھے, جب وہ دوسرے صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, لاٹھی والے کو پوچھا کہ ارے بھائی اس میں کیا ہے, لاٹھی مار کے پوچھا اور اس میں چوڑیاں تھی, وہ تو ٹوٹ گئی, کہ ایک اور لاٹھی مارو کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر تو یہ حالت ہے ہمارے اعمال کی, جس میں ہم رش کرتے ہیں, اتنا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں, کچھ بھی ہمارے اعمال کیا ہیں, یہ ہے کہ کرتے رہنا ہے, یہ نہیں کہ بالکل مایوس ہو کے انسان بیٹھ جائے کہ جب ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے. دار الاسباب ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے, اور وضو کا پانی رکھنا اور تہجد کے لیے مسواک اور جانماز سب تیار کرنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو صحابی نے اس کی یا رسول اللہ کچھ نہیں بس آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں آخرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اور کچھ مانگو, پھر انہوں نے یہی جواب دیا کہ آپ کی رفاقت مجھے مل جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کچھ سجدے سے میری مدد کرو. صحابی ایک بڑے صحابی اور سید الانبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اس سے مطلب یہ کہ تم بھی کچھ سہارا دو اپنے اعمال سے, تم بھی کچھ یعنی نمازیں پڑھو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں. سجدوں سے سہارا دو مطلب یہ ہوا. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اپنے صحابی سے کہ بھائی تم بھی اعمال کرو. تو یہ اعمال تو کرنے ہیں لیکن اعمال پہ نظر نہیں رکھنی, کرتے رہنا ہے, ڈرتے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے بس بھی سب کچھ ہے ہمارا. تو وہ فرماتے ہیں بزرگ فرمانے لگے الہی لا تطیب الاخرہ الا بعفی, اور الہی لا تطیب الجنہ الا برؤیتک. اے اللہ جنت بھی ہمیں اچھی نہیں لگے گی جب تک ہم آپ کا دیدار نہ کر لیں. سب سے بڑھیا چیز جنت میں اپنے اللہ کا دیدار ہوگا. ساری نعمتیں جنتیوں کو مل جائیں گی, سب کچھ مل جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا کہ کوئی تم لوگ کوئی ایسی چیز ہے نہ ملی ہو تم کو, جنتی کہیں گے اللہ میاں آپ نے تو ہمارے سے اتنا فضل کیا ہے, ہمارے گناہ معاف کر دیے اور ہمارے حساب کتاب بھی آسان کر دیا, پھر جنت میں داخل کر دیے, اتنی نعمتیں دے دی, اب کیا ہمیں چاہیے اس کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اور نعمت میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. ایسی نعمت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اے جنتیوں سب لوگ سنو کہ آج سے میں تم لوگوں سے کبھی نرم نہیں ہوں گا. اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رضا سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. میرے دوستوں اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے واللہ اس کے سامنے حفظ تقدیم کی سلطنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس چیزوں کو تو صحابہ گویا کے دیوانے تھے, دیوانے تھے کہ کسی طرح سے اللہ کی رضا ہمیں مل جائے. کیا وجہ تھی کہ وہ ایک صحابی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہمان آیا, کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی نے یا رسول اللہ میں کروں گا. گھر کے پوچھا جا کے اہلیہ سے کیا ہے گھر میں, کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اسے تھوڑا سا جو آٹا رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے, کچھ نہیں ہمارے پاس. تو فرمانے لگے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے, جتنا ہو سکے اس کی خاطر نماز کرو, خوب اس کی خدمت کرو. ایسا کرو تم روٹی بنا لو اور چراغ گل کر دو, چراغ کو بجا دو
روٹی بنا لو اور بچوں کو اور ہنڈیا رکھ لو اس کو بس ایسے چلاتے رہو, بچے سمجھے کھانا پک رہا ہے, اتنی دیر میں وہ صحابی کو کھانا کھلا دینا. تو وہ کھانا بنایا اور روٹی بنائی اس سے, کھانا بنایا اور بکری تھی وہ ذبح کی اس نے, بتائیے فاقہ تھے فاقہ گھر میں, لیکن بکری کوئی سوچ سکتا ہے یہ صرف ہم سے صرف بیان کرتے ہیں یا بکتے ہیں, لیکن دیکھیں بکری گھر میں ہے خود فاقے سے ہے ذبح کر دی بکری کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے یہ. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام کی, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود فاقے میں ہو, ان کا فاقہ ان کے حصے میں آ جائے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. صحابی کو اس کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور خود ایسے بس منہ ہلاتے رہے چراغ میں, وہ سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں, فارغ ہو کے چلے گئے. صبح کو جب صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت سنائی کہ اے میرے صحابی تمہارا عمل جو رات کو تم نے کیا تھا اللہ کو بہت پسند آیا, اللہ اس سے بہت خوش ہوئے اس عمل سے. یہ تھے صحابہ کرام, ان کو اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی تھی کسی طرح سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے دوستوں اگر ہزاروں لاکھوں ارب روپے میں ہمارے پاس ہیں اللہ راضی نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی اللہ کوئی قیمت نہیں ہے. اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو فرعون کو بڑا اونچا مقام ملتا, شداد کو بڑا اونچا مقام ملتا, قارون کو بڑا اونچا مقام ملتا. اگر یہ قیمت ہوتی اس کی مال دولت کی کوئی قیمت ہوتی تو بڑا اونچا مقام ملتا. لیکن جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان کی حالت دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حالت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں کھانا کھاؤں وقت شکر ادا کروں, اللہ اتنے پاکا کروں صبر کروں, میں پہاڑ کے پہاڑ فرمایا کہ تمہارے لیے محبوب سونا بنا دوں اس کو, اللہ مجھے نہیں چاہیے دنیا کی عیش و عشرت. بتائیے اگر ہمارے نبی اس کو ترجیح دیتے تو آج ہم بھی اس کو ترجیح دیتے, لیکن امت کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ہمیشہ آخرت کی زندگی چاہیے. حالانکہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا سوچتا ہے, میرے بیٹے ہیں میں سوچوں گا کہ بھی میرے مرنے کے بعد ان کا اچھا کھانا رہنا سہنا سب اچھا ہو, ہے نا. ہر انسان سوچتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ ان کا اچھا مکان ہو اچھا رہنے کی جگہ ہو, ہر باپ سوچتا ہے ماں باپ سوچتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو شفقت تھی پدری باپ کی شفقت, ہے نا, تو اس کا بھی تقاضا تھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھی چیز سوچتے, لیکن آپ نے کیا بھی سوچا تھا دنیا کی نہیں آخرت کی نعمت, کہ تم یہ کر لو تو یہ آخرت میں ملے گا, تم یہ کر لو یہ آخرت میں ملے گا تجھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو حقیقت کھل گئی تھی نا کہ دنیا کیا چیز ہے, دنیا کیا چیز ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی ایک دن چلی جائے گی, لیکن اگر تم یہ نیک عمل کر لو گے تو یہ تمہارے لیے ذخیرہ بنے گا آخرت میں, وہاں جا کے تمہارے کام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے, آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت سے کون ہے جو اس کو چند درہم میں لینے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون لے گا, مرا ہوا بچہ ایک درہم میں کوئی نہیں لے گا, ایک درہم میں بھی کوئی نہیں لے گا اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ دنیا کی قیمت اس سے بھی کم تر ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ کیسی تربیت فرمائی آپ نے, اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں جاؤ, ان اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تو انسان کا زاویہ نظر بدلتا ہے, اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا جس کے پیچھے ہم پریشان ہو رہے ہیں ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں انسان, اس کی حقیقت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کے اندر کتنی حدیثیں ہیں اس بارے میں بیان فرمائی ہیں, اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے, اللہ کی محبت دل میں آ جائے. بس دنیا بری نہیں ہے, کوئی سا صاف یہ سمجھے کہ دنیا کی مذمت کر رہے ہیں دنیا بری چیز ہے, دنیا خود بری نہیں ہے, اس کا استعمال کرنا برا ہے نا. اگر کسی کو مالدار ہے تو اس کا مال کتنا فنعمل متاع بہترین پونجی ہے, وہ اسی سے غریبوں کی مدد کرے گا, مدارس کی مدد کرے گا, مساجد کی مدد کرے گا, علماء کی مدد کرے گا, اپنے مال سے وہی اس کا مال جو ہے ذریعہ بن جائے گا نجات کا. دیکھیں کہ اسی مال کو اس نے شراب میں زنا میں بیکار جوئے میں ہے نا ان چیزوں میں خرچ کر دیا وہی اس کے لیے وبال بن جائے گا. تو جیسی ہماری نیت ہوگی نا ویسا اللہ برتاؤ کرے گی, جیسی نیت ہم لے کے جائیں گے, جیسی نیت ہمارے اندر ہوگی
اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائیں گے. نیت جتنی اچھی انسان کی ہوتی ہے اتنا ہی اچھا اس میں سبب مرتب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ محبت کے لیے اعمال کی قید ضروری ہے, یعنی جس سے محبت ہوتی ہے تو عمل بھی کرنے چاہیے. پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہے, ورنہ یہ تو محبت میں جھوٹا نکلے گا. یہ اعمال کوئی ہے نہیں, اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن کچھ بھی نہیں کرتا. یہ ایکسٹرا نماز ایکسٹرا کام کچھ بھی نہیں کرتا, ہے نا. تو اسی طرح سے ایک صحابی آئے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق ہے تفسیر الرحمانی میں, ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کہنے لگے متاع الساعہ, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے, تم اس کا پوچھ رہے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تیاری تو کچھ بھی نہیں کی, میرے کو میرے پاس کوئی اعمال بڑے بڑے اعمال کوئی نہیں ہے میرے پاس, ہے نا. لیکن بس یہ فرمایا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب, جس سے محبت ہوگی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, اس میں کوئی اعمال کی قید نہیں لگا. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال تو بڑے نہیں ہیں, پورے دن تہجد نہیں پڑھی, نفل نہیں پڑھے, صدقہ نہیں کیا, نہیں. فرائض سنن موقعہ واجبات ادا کیے ہیں. محبت رکھتے ہو تم کسی اللہ والے سے, ہے کسی بزرگ سے محبت ہے, انشاءاللہ یہ محبت رنگ لائے گی. حکیم جارینو سے ایک طرف باہر نکلے, دیکھا کہ ان کا معمول تھا چہلنے کا. بہت حضرت محرومی رحمۃ اللہ علیہ مثال یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو دیکھا کہ وہ ٹہلنے نکلے تو ایک پاگل ملا راستے میں ان کو. اب پاگل ان کو دیکھ کے پہلے تو زور سے قہقہ مارا اس نے, پھر ان کو دیکھ کے آنکھ ماری, پھر زور سے ہنسا. وہ پریشان ہو گئے, حکیم جہلی کی کیا مجھ رہا ہے بھائی, اب پاگل دیکھ کے مجھے ہنس رہا ہے, آنکھیں مار رہا ہے مجھے. جلدی سے باغ کے واپس آئے اپنے مطلب میں اور خادم سے کہا کہ پاگلوں والی دوائی لے کے آؤ جلدی سے, یا حضور کیا ہوا, جلدی سے مجھے کھلاؤ. کیا وہ خیریت ہے, آپ تو بالکل خیریت سے گئے تھے, اب آپ یہ دوائی پاگلوں والی. کہا کہ میں راستے میں پاگل سے ملاقات ہو گئی تو پاگل مجھے دیکھ کے ہنسا, مسکرایا, کہا لگایا, پھر مجھے اس نے آنکھ ماری. تو میں سمجھا کہ میرے اندر بھی کچھ پاگل پن کے جراثیم ہیں, تبھی تو مجھے دیکھ کے وہ ہنسا. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ والوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, کوئی زانی ہے, شرابی ہے, یہاں تک کہ عیسائی بھی ہے, جوش بھی ہے, دہریہ قسم کا انسان, لیکن کسی نیک آدمی کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے, تو سمجھو کہ یہ اچھی علامت ہے اس کے لیے. اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ اس کو اسلام نصیب فرمائیں گے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاثن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. ان تینوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ من احب عبدا لا یحبه الا للہ, جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہو. کتنی بڑی بشارت ہے, دیکھو اللہ والی محبت کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے یہ. آج اس کا بڑا فقدان ہے, بہت کم نظر آتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں لوگ, بہت کم ہوتے ہیں کاروباری. یہاں تک کہ دیندار طبقہ بھی ہے, اگر کسی محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, آمیزش ہوتی ہے اس کے اندر. خالصتاً جو اللہ کے لیے کہ بھائی یہ اللہ والا ہے, نیک آدمی ہے, اس سے محبت کرنا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, تو اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. اور حلاوت ایمانی کے بارے میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, یہ حلاوت ایمانی ایسی چیز ہے کہ قلب میں داخل ہو جائے گی تو پھر یہ واپس نہیں لی جاتی. ففیہ اشارت بشارت الی حسن الخاتمہ, حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر. سبحان اللہ, کتنی بڑی بشارت ہے یہ. تو اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی کو چاہنا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں, وہ درس حدیث دیتے تھے. تو ان کے درس میں ایک ہندو پنڈت آتا تھا, تو وہ غسل کرتا تھا. غسل کر کے جیسے سورج نکلنا ہوتا تھا اس کے سامنے بیٹھ کے سورج کو پوجتا تھا. اب حضرت وہاں فجر کے بعد درس حدیث دے رہے ہیں, یہاں درس حدیث ہو رہا ہے اور سامنے بیٹھ کے سورج کی پوجا کر رہا ہے. اب حضرت کا ظرف کتنا ہے, کتنی ان کے تحمل, کچھ نہیں فرماتے تھے ان کو. حضرت فرماتے تھے دیکھو یہ شخص آتا ہے یہاں پہ اس کے اندر اسلام کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, تبھی تو آتا ہے یہ, ورنہ یہ غسل کر کے میرے پاس کیوں بیٹھتا ہے یہاں کے. جو بھی کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت دیکھو, حضرت اس کو کبھی منع نہیں فرماتے تھے. پھر حضرت کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد ان کے بیٹے پھر اسی مسلک پہ آئے اور درس حدیث دینے لگے, تو وہ ہندو پنڈت جو ہیں وہ ان کے بیٹے کے پاس آئے, کہا کہ صاحب زیادہ ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو بیٹے جو ہیں وہ رونے لگے, کہا کہ آپ میرے بابا کی حیات میں کتنے عرصے سے آپ آ رہے تھے, کاش آپ میرے بابا کی حیات میں ان کے سامنے اسلام لے آتے, کتنے خوش ہو جاتے ہو. فرمانے لگے کہ بیٹا یہ سارا صدقہ ساری محنت آپ کے بابا کی ہے کہ مجھ جیسے نکمے کو, مجھ جیسے دہلیہ کو, مجھ جیسے انسان کو برداشت کرتے رہے اور مجھے کچھ نہیں بولتے تھے, کوئی نکیر نہیں کرتے تھے. ہم جیسے ہوتے کہتے کہ یار دیکھو اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے, آج تو آپ ہندو آ کے بیٹھے درسے دور حدیث کے اندر, وہاں سے تو ڈنڈے لے کے بکائیں گے اس کو, کہیں گے فن بھائی گر پی علی پہل لیں گے سطح فبی نسانی, جب تم ان کو منکر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو اس کو, پہلے زبان سے روکو میں ہاتھ سے روکو, وہ تو فورس پہ عمل کرتے روکو اس کو. لیکن سبحان اللہ ہمارے بزرگوں بڑے ان کو اللہ نے فراست دی تھی, مستقبل کا سوچتے تھے کہ اگرچہ ابھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جراثیم ہے ہم اللہ کی محبت کے, وہ کوئی نہ کسی وقت رنگ لائیں گے. تو ہمارا لگے کہ یہ سب آپ کے بابا کی صدقہ ہے, انہیں کی محنت کا ثمرہ تھا کہ آج مجھے اسلام نصیب ہوا. میرے دل میں تو اسلام پہلے ہی داخل ہو چکا تھا لیکن اس کا ظہور آج میں اپنی زبان سے تمہارے سامنے کر رہا ہوں. دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو بھائی, کیسی اس کے دل کی حالت ہو یا اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ساتھ رکھا ہوا. خاص طور پہ ظاہری طور پہ انسان کتنا ہی بددین انسان ہو, کبھی اس کی ظاہری حالت دیکھ کے فیصلہ نہ کرو, پتہ نہیں اس کے دل میں کیا نام چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب وہ جو رنڈی عورت تھی, بخاری شریف کی حدیث ہے, رنڈی عورت تھی, فحشا عورت, لیکن اس کا ایک عمل پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا تھا. پوری زندگی لوگ کیا فتوا دیتے ہوں گے اس کے بارے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کون سا عمل قبول کر لیا. اللہ نے اس کے دل میں ایک کتا نجس اس کی محبت دل میں ڈال دی, رحم دل میں ڈال دیا, اس نے اس کو پانی پلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ عمل قبول کر کے اس کو بخش دیا, معاف کر دیا اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرما دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ کی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے, اے اللہ آپ کے نام پاک پہ سب ہم یہاں جمع ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں کوئی غرض نہیں ہے, صرف آپ کے لیے آپ کے نام پاک میں آپ کی محبت کے صدقے میں یہاں جمع ہیں. اے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیا, میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں بیٹھتے ہیں. اے اللہ اپنی محبت کو واجب کر دیجیے ہمارے لیے, اپنی محبت کو غالب کر دیجیے. اللہ جتنے بھی تعلقات دنیاوی ہیں سب پہ ہم اپنی محبت کو غالب کر دیجیے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہر نافرمانی سے بچا لیجیے. اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ دین کے ہر حکم کا مزہ عطا فرما دیجیے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو, متعلقین کو, سب کو اے اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. اے اللہ جب ہمارا وقت آئے تو مدینہ شریف کی موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب وقت آئے تو مدینہ شریف کی موت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہمارے دل گندے سیاہ روسیاہ ناپاک دل ہیں, اللہ دل کو پاک کر دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے. اے میرے اللہ ہمارے دل کو پاک کر دیجیے. اے اللہ ہمارے کاروبار میں روزگار میں برکت نازل فرما دیجیے. جن لوگوں کو ہم کے لیے کہا ہے, جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, جو توقع رکھتے ہیں, اے اللہ سب کی حالتیں جائز پوری فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا رب العالمین.